مرشدنا و مولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دے ماشاء اللہ. عجم کے بیابا سے مفرور گونگا, عجم کے بیابا سے مفرور گونگا, گلستان طیبہ سے مسرور گونگا, گلستان طیبہ سے مسرور گونگا, عجم کے بیابا سے مفرور گونگا, گلستان طیبہ سے مسرور گونگا. میں دیدار گنبد سے مخمور گونگا, میں دیدار گنبد سے مخمور گونگا, کبھی نور گونگا کبھی طور گونگا, کبھی نور گونگا کبھی طور گونگا, میں دیدار گنبد سے مخمور گونگا, کبھی نور گونگا کبھی طور گونگا. گناہوں سے اپنے میں رنجور گونگا, گناہوں سے اپنے میں رنجور گونگا, بفیض شفاعت میں مغفور گونگا, بفیض شفاعت میں مغفور گونگا. گناہوں سے اپنے میں رنجور گونگا, گناہوں سے اپنے میں رنجور گونگا, بفیض شفاعت میں مغفور گونگا, بفیض شفاعت میں مغفور گونگا. گناہوں سے اپنے میں رنجور گونگا, بفیض شفاعت میں مغفور گونگا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور گونگا, میں ایسے غباروں میں مستور گونگا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور گونگا, میں ایسے غباروں میں مستور گونگا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور گونگا. میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے, میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے, بدل نور گونگا بجا نور گونگا, بدل نور گونگا بجا نور گونگا. میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے, میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے, بدل نور گونگا بجا نور گونگا, بدل نور گونگا بجا نور گونگا. میں روزے پہ صلی اللہ نظر کر کے, بدل نور گونگا بجا نور گونگا. یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت مولانا حضرت والا مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. سب کہیں ماشاء اللہ. مدینے کے انوار شام و سحر سے, مدینے کے انوار شام و سحر سے, سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا, سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا. مدینے کے انوار شام و سحر سے, سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر, ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا, خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا. ہر ایک امر میں رائے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, سبق لے کے پابند دستور ہوگا, سبق لے کے پابند دستور ہوگا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, سبق لے کے پابند دستور ہوگا. مدینے میں جب قلب وہ جا چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب وہ جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب وہ جا چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب وہ جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بتا ہے,
قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر ایک راگ سنت سے پرنور ہوگا, ہر ایک راگ سنت سے پرنور ہوگا. قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوگا ہر ایک رائے سنت سے پر نور ہوگا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینے میں جب قلب و جا چھوڑ آیا سروسا مدینے میں جب قلب و جا چھوڑ آیا تو مہجور ہو کر بھی نہ مہجور ہوں گا یعنی مدینہ منورہ سے دور رہ کر بھی اگر سنتوں پر عمل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق آپ کی سنن عادیہ اور سنن عبادات وغیرہ پر عمل ہو تو دور ہو کر بھی مہجور ہو کر بھی وہ مہجور نہیں رہتا. حضرت کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ جب روزہ مبارک پر حاضر ہوئے تو کس انداز میں صلاۃ و سلام پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دور تھا تو میری جان آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی اور آج یہ موقع ملا ہے کہ میں خود در دولت پر حاضر ہوا ہوں تو اپنا جلوہ مبارک دکھائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور پوری مسجد نبوی اس سے روشن ہو گئی. حضرت کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ نے بڑھ کر اس کو بوسہ دیا. اتنی بڑی کرامت کا جب ظہور ہوا اور ہر ایک بڑی حیرت سے ان کو دیکھ رہا تھا تو اپنی عجب اور خودبینی کو مٹانے کے لیے دروازے پر لیٹ گئے کہ اب میرے اوپر سے تمام لوگ پھلانگتے ہوئے جاؤ کہ میری کوئی اس میں کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے دست بوسی کی سعادت بخشی. یہ کتاب اس دن بھی اس میں سے سنایا تھا. حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ حسنہ, اس میں سے نسبت مع اللہ کے آثار. یہ حضرت والا کے ایسے مواعظ ہیں اور ایسی کتابیں ہیں کہ ہم اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جس وقت بیان فرماتے تھے تو ایسا کوئی دیکھ کر بھی روانی سے نہیں پڑھ سکتا جیسا کہ حضرت والا کے بیانات میں اس وقت کیفیت ہوتی تھی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفاں زانند ہردم آمینو, عارفاں زانند ہردم آمینو کہ گزر کردند از دریائے خون. عارفین اللہ والے ہر وقت سکھ چین اور امن میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے دریائے خون سے عبور کیا ہے, نفس کی خواہشات کا خون کیا ہے, اپنے نفس کی اصلاح اور تزکیے میں, گناہوں کے چھوڑنے میں اور اللہ کے راستے میں غم اٹھانے میں. خواہشات کے تقاضوں سے آپ دل چھوٹا نہ کریں. جب نفس آپ کو گناہ کے لیے بار بار پریشان کرے تو سمجھ لو کہ اب دولت لوٹنے کا وقت آ گیا. جب عورتوں کو دیکھنے کے لیے نفس کے تقاضے پیدا ہوں تو نگاہ نیچی رکھو اور سمجھ لو کہ اب حلوہ ایمانی کھانے کا وقت آ گیا. بازاروں میں, سڑکوں پر, ایئرپورٹوں پر حلوہ ایمانی لوٹ رہا ہے. حسن خاتمہ کے فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ حلاوت ایمانی نظر بچانے پر موقوف ہے اور حلاوت ایمانی پر حسن خاتمہ موعود ہے. وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, یعنی حلاوت ایمانی پر, حلاوت ایمانی نظر بچانے پر موقوف ہے کہ جو نامحرموں سے اپنی نظر کو بچائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے, اور جس کے دل میں ایمان کی حلاوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو اس پر حسن خاتمہ موعود ہے. یعنی حسن خاتمہ کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جس کو ایک دفعہ حلاوت ایمانی عطا ہو جائے گی تو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیں گے. یہ شاہی عطیہ ہے, دنیا کے بادشاہ بھی عطیہ دے کر واپس نہیں لیتے, تو اللہ تعالیٰ تو شہنشاہ ملک الملوک ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے یہ حلاوت ایمانی عطا ہونے کے بعد واپس نہیں لی جاتی. فیہ اشارت الی بشارت حسن الخاتمہ, اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے, کیونکہ جب دل میں حلاوت ایمانی ہوگی تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. لیکن آپ کو حسن خاتمہ کا فیصلہ کہاں ملے گا؟ یہ سڑکوں پر عورتوں سے نظر بچانے, ریلوے اسٹیشنوں پر, ہوائی جہاز کے اڈوں پر اور لڑکیوں کے اسکول کی روڈ پر نظر بچانے سے ملے گا. آپ جہاں نظر بچائیں گے وہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حلاوت ایمانی اور ایمان پر مرنے کی بشارت دے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو گناہ کا تقاضا پریشان کرتا ہے, اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو پریشان رہیں گے. تو کیا آپ پریشانی کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ قیمتی ہے؟ مشہور شاعر مومن کا سالہ سال پرانا ایک دوست تھا جس کا نام آرزو تھا. جب مومن اہل حق سے منسلک ہو گئے تو آرزو سے کہا کہ خبردار, جب تک تم بدعت سے توبہ نہیں کر لیتے مجھ سے بات مت کرنا, اب میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھوں گا. جب تم توبہ کر لوگے تب تمہاری میری قدیم دوستی واپس آئے گی, ورنہ اللہ کے لیے اس دوستی کو ختم کرتا ہوں. لیکن پرانا دوست انہیں یاد بہت آتا تھا, آرزو کی یاد بہت آتی تھی. ایک دن مومن نے دل سے کہا کہ دیکھ اے دل, اب اگر تو آرزو بدعتی کو یاد کرے گا تو تجھے سینے سے نکال کر پھینک دوں گا. لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں, لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں, مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. نسبت مع اللہ کے حصول کا واحد راستہ اہل اللہ کی محبت ہے. آپ بھی نفس سے کہہ دیں کہ اے نفس, اگر تو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو میں تیری سر کو بھی کروں گا, تجھے قید کر دوں گا. مگر یہ ہمت اور قوت آئے گی کیسے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے جان دینے کی ہمت کیسے آئے گی؟ اور جان سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ جبکہ یہ محبت مطلوب بھی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی ہے, اللہم جعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد, اے اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے دے کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو جائیں, اہل و عیال سے زیادہ پیارے ہو جائیں, اور پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ پیارے ہو جائیں. مگر یہ محبت ملے گی کیسے؟ اس کا نسخہ بھی اسی حدیث کے جزء میں موجود ہے, اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یبلغنی حبک, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور تیرے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت کا باعث بن جائے. ظالم ہے وہ ملہ جو اہل اللہ سے مستغنی ہوتا ہے, جو مولوی خدا کے عاشقوں سے اعراض کرتا ہے, استغنا کرتا ہے. وہ نبی کی دعا کی روح سے اپنا فیصلہ کر لے کہ نبیوں کا سردار خدا سے خدا کے عاشقوں کی محبت مانگ رہا ہے, اور یہ ظالم شمس بازغا اور سدرہ پڑھا کر اپنے آپ کو اہل اللہ سے مستغنی سمجھتا ہے. ایسے ملہ کے لیے میرا شعر ہے, کہاں پاؤ گے سدرہ بازغا میں, کہاں پاؤ گے سدرہ بازغا میں, نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. اور اللہ کی محبت کی یہ دولت کیسے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ والوں کی محبت درمیان میں مانگی. اللہ کی محبت اور اعمال صالحہ کی محبت, ان دونوں محبتوں کے درمیان یہ جملہ رکھ دیا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے عاشقوں کی محبت مانگتا ہوں. درمیان کا یہ جملہ دونوں محبتوں کے لیے رابطے کا کام دے رہا ہے, یعنی اس جملے کا رابطہ اللہ کی محبت سے بھی ہے اور ان اعمال صالحہ کی محبت سے بھی ہے جو اللہ کی محبت کا سبب ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری یعنی میرے نبی کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی محبت دے دے گا. تو ہم بھی جو مجلسوں میں آتے ہیں, اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, یہ نیت کریں کہ ایک سنت روزانہ, اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک سنت, ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک سنت. سنتوں کی کتاب ہر جگہ مفت ملتی ہے, ہمارے یہاں بھی دستیاب ہے, اس کو دیکھ دیکھ کر ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا جو مقصود ہے مجاہدات سے، اللہ والوں کی خدمت میں جانے سے اور نفس کو مٹانے سے، یحببکم اللہ، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت دے دے گا۔ اس جملے کا رابطہ اللہ کی محبت سے بھی ہے اور ان اعمال صالحہ کی محبت سے بھی ہے جو اللہ کی محبت کا سبب ہیں۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالی کی محبت سیکھنے کا راستہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ والوں کی محبت سے اللہ بھی ملے گا اور اعمال صالحہ بھی ملیں گے، اللہ والوں کی محبت سے عشق خدا بھی ملے گا اور عشق اعمال بھی ملیں گے، اور جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جان سے زیادہ عزیز ہو جائیں گے۔ آپ بھی نفس سے کہہ دیں کہ اے نفس، اگر تو اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو میں تیری سرکوبی کروں گا، تجھے قید کر دوں گا، مگر یہ ہمت اور قوت آئے گی کیسے؟ آگے ایک واقعہ ہے جو اس دن کی مجلس میں سنایا تھا کہ ایک آدمی بدنگاہی کا مریض اس قصبے کے ریلوے اسٹیشن پر چار ریل گاڑیاں آ کر رکتی تھیں اور وہ چاروں دفعہ جا کر بدنگاہی کر کے آتا تھا، تو اس نے حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو آزمایا تھا کہ دیکھوں یہ نظر کی حفاظت بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت یہ حضرت سے بیعت نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت، میرے والد صاحب کی عیادت کے لیے سیتا پور آئے اور سڑک پر جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بہت خوبصورت لڑکی آئی۔ اس نے کہا کہ آج دیکھتا ہوں کہ مولانا اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی سامنے سے گزری، حضرت کو اپکائی آ گئی اور چہرے مبارک دوسری طرف کر کے خوب بلغم تھوکا۔ تب اس شخص کی آنکھیں کھلی اور اپنی حماقت پر بہت نادم ہوا کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چور پھانسی پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کا پیر چوم لیا۔ مریدوں نے کہا کہ آپ نے ایسے نالائق کا پیر کیوں چوما؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں چوما، بلکہ اس کی استقامت کو چوما ہے، کہ یہ ظالم کتنی استقامت اور ہمت والا تھا کہ چوری کی سزا میں ڈنڈے کھاتے کھاتے بالآخر پھانسی پہنچ گیا، جان دے دی مگر چوری کرنا نہیں چھوڑا۔ ہم لوگ نیک کام میں جان نہیں دیتے اور یہ شر پر اتنا جمع ہوا تھا کہ جان دے دی۔ اللہ ہمیں نیکی پر ایسی استقامت دے دے۔ تو جناب وہ نظر بازی کرنے چار مرتبہ ریلوے اسٹیشن جاتا تھا، پھر وہ حضرت سے بیعت ہو گیا اور اتنا عبادت گزار ہوا کہ اس سے کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، بعض اوقات یہ پتنگ باز، یہ نظر باز جب اللہ کی طرف آتے ہیں تو بہت بڑے ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، نیا توبہ شکن جب داخل میخانہ ہوتا ہے، نیا توبہ شکن جب داخل میخانہ ہوتا ہے، نہ پوچھو رنگ پر پھر کس قدر میخانہ ہوتا ہے۔ نیا توبہ شکن جب داخل میخانہ ہوتا ہے، نہ پوچھو رنگ پر پھر کس قدر میخانہ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب نے تھانہ بھون کو، تھانہ بھون کے رندوں کو، تھانہ بھون کے مستوں اور شراب محبت الہیہ کے عاشقوں کو اس طرح سے تعبیر کیا، میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، یعنی اللہ کی شراب محبت پینے والے مستوں میں رہوں گا، میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، میں جینے کا اب کچھ مزہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے عاشقوں ہی کے ساتھ رہنے میں زندگی کا مزہ ہے۔ میں اب بادہ نوشوں میں جا کر رہوں گا، میں جینے کا اب کچھ مزہ چاہتا ہوں۔ بادہ نوشوں سے مراد ہے کہ میں اللہ کے عاشقوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، میں جینے کا اب کچھ مزہ چاہتا ہوں۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نیا توبہ شکن جب داخل میخانہ ہوتا ہے، نہ پوچھو رنگ پر پھر کس قدر میخانہ ہوتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گنہگار دین میں داخل ہوتا ہے تو بتاؤ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی شرابی کبابی توبہ کر کے خانقاہ میں آ جائے اور اللہ کی یاد میں رونے لگے تو دل چاہتا ہے کہ اس کے قدم چوم لیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے، حضرت مولانا مظفر احمد کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مظفر احمد کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، یہ بھتیجے ہیں حضرت مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے، اور مفتی الہی بخش صاحب خاتم مثنوی ہیں، یعنی مثنوی شریف کا جو واقعہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، کہ آخری شعر یہ تھا کہ چون فتح دز روزن دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالثواب، کہ اے حسام الدین اب میری دل کے سامنے سے اللہ تعالیٰ کا وہ آفتاب غروب ہو گیا جو مجھ سے مثنوی لکھوا رہا تھا، لہذا اب میں اپنے دماغ سے مثنوی کیا یہ قصہ پورا نہیں کروں گا، میرے بعد ایک نور جان پیدا ہوگا اور وہ اس کو پورا کرے گا. چنانچہ تقریباً 1800 سال کے بعد مفتی الہی بخش صاحب نے اس واقعے کو پورا کیا تھا، اور تمام امت نے تسلیم کیا کہ مولانا رومی رحمت اللہ نے جن کی بشارت دی تھی کہ یہ مثنوی کو پورا کریں گے تو وہ مفتی الہی بخش صاحب ہیں، اور ان کا یہ دفتر مثنوی جو ہے بالآخر مثنوی مولانا روم کا حصہ بن کر چھپا تھا. تو یہ مفتی الہی بخش صاحب کے بھتیجے ہیں مولانا مظفر صاحب کاندھلوی. ان کا تقوی بہت مشہور معروف تھا، یعنی کوئی اگر جوان متقی بنتا تھا تو لوگ تشبیہ دیتے تھے کہ یہ تو مولانا مظفر صاحب کاندھلوی کے تقوی کے راہ پر چل نکلا ہے. ان کے تقوی کے واقعات ایسے عجیب و غریب ہیں کہ اس زمانے میں بیل گاڑی ہوا کرتی تھی کہ آگے ایک بیل اور پیچھے چھکڑا، اس کو بیل گاڑی کہتے تھے، تو اکثر تو یہ پیدل ہی قریب کے گاؤں وغیرہ میں بیانات وغیرہ کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن کبھی دور دراز کا سفر ہوتا تو بیل گاڑی پر بھی سفر کرتے تھے. تو ایک مرد جب بیل گاڑی پر سفر کرنا ہوتا تھا تو پہلے اس کو دکھاتے تھے کہ میں سواری میں ہوں اور یہ میرا سامان ہے، اس کے بعد اس سے کرایہ طے کرتے تھے. یہ بھی اصول ہے کہ کرایہ طے کر کے بیٹھو، کرایہ طے نہیں کیا تو بعد میں پھر جھگڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی خط بھی دیتا تھا کہ یہ خط آپ آج کاندھلا جا رہے ہیں آپ یہ خط پہنچا دیجیے گا، تو خط میں تو کوئی وزن بھی نہیں ہوتا، لیکن کہتے تھے کہ میں نے اپنا اسباب جتنا سامان ہے سب اس کو گاڑی بان کو دکھا دیا ہے، اب اس سے زیادہ اس خط کو میں نہیں لے سکتا، تم اس گاڑی والے سے اجازت لے لو تو میں رکھ لیتا ہوں. یہ ان اور تقوی کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی نفیس ہو گئی تھی کہ حرام کا یا مشتبہ مال کا بھی کوئی ذرہ ان کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا، فوراً قے ہو جاتی تھی. تو ایک مرتبہ بیل گاڑی پر جانا تھا کہ کاندھلہ کی طرف، تو طالب علم سے کہا کہ جاؤ بیل گاڑی کرائے کی لے کر آ جاؤ. وہ لے کر آ گیا تو وہ گاڑی اتفاق سے ایک طوائف کی تھی جس نے کرائے پر گاڑی لگا رکھی تھی اور تنخواہ پہ اس کا گاڑی بان رکھا ہوا تھا. اس کو اسی ترکیب سے ساری چیزیں دکھا کر وہ سوار ہو گئے. راستے میں چلتے چلتے جب بات چیت کی کون ہو کتنا، اس میں اصول یہ تھا کہ جو سواری ہوتی تھی وہ راستے میں اس کو چارہ اور جو چیزیں بھی کھلانی پڑتی تھی وہ سواری کے ذمہ ہوتی تھی، تو اس سے سب معلومات نہیں ہے کیا چارہ کھاتا ہے کتنا کلو کھاتا ہے، سب باتیں کر رہے تھے تمہیں اس میں کتنی بچت ہو جاتی ہے یہ وہ. تو اس نے بتایا نہیں یہ میری گاڑی نہیں ہے، میں تو اس کے اوپر تنخواہ پہ مقرر ہوں، یہ گاڑی تو ایک طوائف کی ہے. بس یہ سننا تھا تو حضرت کو تو بے چینی شروع ہو گئی کہ میں طوائف کی گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن فوراً نہیں اترے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ میں کس وجہ سے اترا ہوں. تھوڑی دور گاڑی چلنے کے بعد کہا کہ بھائی گاڑی روکو مجھے پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے. اس نے گاڑی روک دی، حضرت نے پیشاب کیا، پیشاب کر کے جب آئے تو اس نے کہا آئیے بیٹھیے، تو انہوں نے کہا نہیں تم چلو میرے بیٹھے بیٹھے پاؤں اکڑ گئے، تھوڑا میں پیدل چلوں گا. اور ساتھ ساتھ جیسے ڈھیلے سے استنجا سکھاتے تھے ویسے استنجا بھی سکھاتے گئے. جب استنجا بھی سکھا لیا پھر اس نے کہا کہ حضرت اب بیٹھ جائیے، بولے نہیں ابھی ٹانگوں میں درد ہے تم چلو. کافی دور چلتے چلتے آخر وہ سمجھ گیا کہ یہ میں نے جو جملہ کہہ دیا اب یہ نہیں بیٹھیں گے. تو اس نے کہا حضرت سچی بات میرے دل میں یہ آ رہی ہے کہ اب آپ اس گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ تو طوائف کی گاڑی ہے. تو حضرت نے فرمایا بات تو یہی ہے، لیکن چونکہ اب میں نے تمہیں کرائے پر لے لیا ہے تو لہٰذا تم چلو. تو اس نے کہا آپ مجھے کرایہ دے دیجئے، جب آپ کو پیدل ہی جانا ہے تو مجھے کرایہ دے دیں میں واپس چلا جاتا ہوں. تو کہا بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن تم یہاں سے جاؤ گے تو خالی جاؤ گے، اور جس جگہ میں جا رہا ہوں کاندھلہ جیسے جا رہا ہوں تو وہاں سے تمہیں سواری مل جائے گی، تو اس طوائف کو نقصان ہوگا، اس طوائف کو نقصان ہوگا کہ گاڑی جیسے دو دن کی مسافت چل کے واپس آئی تو دو دن اس کے خالی جائیں گے، اور کاندھلہ سے سواری لے کر آؤ گے تو اس کو ایک طرف کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، ایک طرف کا کرایہ تو میں دے رہا ہوں دوسری طرف کا تم سواری وہاں سے لے آؤ گے، لہذا اس کو خالی گاڑی میں پیدل چل کر وہاں پہنچے پورا کرایہ دیا اور وہاں سے وہ دوسری سواری لے کر واپس آئے. تو یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی روایت ہے کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 شاگردوں کا تقویٰ بہت بڑا ہوا تھا، مولانا مظفر احمد کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ دہلوی پھلپوری نہیں دہلوی اور نواب قطب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تینوں بہت بڑے عالم ایک تو جو مولانا مظفر صاحب کا تو بتا ہی رہا ہوں نواب قطب الدین صاحب نام کے نواب تھے ہمارے مفتی انوار صاحب روزانہ ان کی کتاب سے فیض اٹھاتے ہیں اور اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مظاہر حق کے نام سے جو آج تمام علماء اس کو پڑھ کر مشکات کی شرح کرنے پر مجبور ہیں مظاہر حق نواب قطب الدین اور انہوں نے دعوت کی شاہ اسحاق صاحب کی اور ان سب کو بھی بلایا سب نے دعوت قبول کر لی لیکن مولانا مظفر صاحب نے قبول نہیں کی آخر استاد تھے شاہ اسحاق صاحب ان کو غصہ آ گیا ڈانٹ کے فرمایا تجھے تو تقویٰ کا حیضہ ہو گیا ہے آخر نواب صاحب کا پیسہ کوئی حرام کا مال تو نہیں جو تو قبول نہیں کر رہا کیا وجہ ہے تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت یہ نواب یہ عالم تو بن گئے اور بزرگوں کی صحبت میں رہ کر خلیفہ بھی ہو گئے ان کے چنا چنی حالات ہیں ماشاءاللہ ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں لیکن بہرحال ہیں تو نواب زادے جب دعوت کریں گے تو گوشت روٹی تو نہیں کھلائیں گے نوابوں والا کھانا کھلائیں گے اس کے اوپر کثیر رقم صرف کریں گے بولے ہاں اور پھر فرمایا کہ آپ کو جو ہے عرض کیا کہ پھر آپ کو جو ہے پالکی پر لے کر جائیں گے ایک تو یہ سواری تھی جیسے بیل گاڑی ایک بڑے جس کی قدر کرتے تھے تو پالکی پر لے کے جایا کرتے تھے چار آدمی کندھوں پر اور بیچ میں ڈولا ہوتا تھا یہ بڑا اعزاز اور اکرام کی سواری ہوتی تھی کہ آپ کو تو یہ پالکی پر لے کر جائیں گے اور اس کے اوپر بھی بڑا کرایہ خرچ ہوگا بولے ہاں ایسا تو ہوگا تو پھر عرض کیا کہ حضرت یہ تو مقروض ہیں تو جتنا یہ رقم دعوت پہ خرچ کریں گے اور آپ کو لے جانے پہ خرچ کریں گے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے قرضہ اس سے اتاریں ایسے شخص کی دعوت تو مکروہ ہے اس میں کراہت ہے کہ جو اپنا قرضہ ادا کرنے کے بجائے دعوت کر رہا ہو تب شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ہماری تو اس طرف نظر نہیں گئی تھی اور نواب صاحب سے فرمایا جتنی رقم تم اس دعوت پہ خرچ کر رہے تھے اپنا قرضہ اسے ادا کرو تو یہ ان کا تقویٰ یہ اکثر جب ایک دفعہ پیدل نکل گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے ہندوؤں کا گاؤں تھا تو گاؤں والے سے پوچھا بھائی میں مسافر ہوں کوئی ٹھہرنے کی جگہ تو بتایا یہاں کوئی سرائے تو ہے نہیں اس زمانے میں مسافر خانے ہوا کرتے تھے کرائے پہ ٹھہراتے تھے سرائے تو ہے نہیں باہر گاؤں سے باہر کولو جہاں پر تیل وغیرہ بیل سے پھیلا جاتا ہے کولو ایک جگہ ہے جہاں پر چھت بھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سو جاؤ وہاں سونے پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا حضرت کے پاس اپنا کھانا تھا کھا کے اور وہاں پہ آرام کرنے لیٹ گئے جیسے بھی سو گئے رات کے کسی وقت وہ ہندو کسی کام سے آیا دیکھنے کے لیے یا کسی ضرورت سے باہر آیا تو حضرت تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے تہجد کی نفلیں پڑھنے کے بعد تو اس نے جو قرآن سنا تو یہ مست ہو گیا بڑی مشکل سے اس کی رات گزری صبح جب ہوئی تو یہ حاضر ہوا اور کہا کہ مولوی جی تم جو رات پڑھ رہے تھے مجھے وہی چیز سناؤ حضرت نے اس کو سنائی تو اس نے کہا کہ مجھے اسی دین پہ کر دو جس دین پہ جس کے یہ اتنا پیارا کلام ہے اس کو مسلمان کیا وہ اپنے گھر لے کر گیا اپنے تمام بیوی بچوں کو مسلمان کروایا ایسے ایک جگہ پر جا رہے تھے تو 10-11 بجے کا وقت ہوگا ایک مسجد نظر آئی ویران سی مسجد تھی سوچا کہ چلو اس کی صفائی بھی کر دیتا ہوں اور کنویں سے پانی لے کر وضو وغیرہ کی نہا دھو کے وہاں نماز پڑھی اکیلے نماز پڑھی کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آیا حالانکہ گاؤں مسلمانوں کا تھا کسی سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہا کہ یہاں پر جو زمیندار ہے وہ طوائفوں کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور شراب نوشی کرتا ہے کیونکہ وہ خود نہیں آتا تو جو غریب لوگ ہیں وہ بھی نہیں آتے اگر وہ آئے تو کچھ نہ کچھ لوگ نمازی بن جائیں گے بس حضرت دعا مانگ کے اس کے ڈیرے پر پہنچ گئے دیکھا تو طوائف ساتھ بیٹھی ہے شراب کی بوتل سامنے ہے نشے میں دھت اس کو جا کے واعظ و نصیحت کی اور کہا کہ اگر تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ میں تو وضو کر ہی نہیں سکتا میری تو یہ حالت ہے اور میں مجبور ہوں کہ میں طوائفوں کے بغیر بھی میں زندہ نہیں رہ سکتا اور شراب کا عادی ایسا ہوں آپ خود ہی دیکھ رہے ہو تو حضرت نے فرمایا کہ تم بغیر وضو ہی پڑھ لیا کرو اور جو کرنا ہے سو کرو لیکن تم مسجد میں آ جایا کرو تو اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا یہ کہہ کر اور اس نے اس سے وعدہ لے لیا کہ ٹھیک ہے میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کروں گا وعدہ کر لیا اس نے اس زمانے کے وعدے بھی ایسے ہوتے تھے کہ زبان سے جو کہہ دیا تو پھر چاہے اس کو لکھاؤ یا نہ لکھاؤ اس کے اوپر ایسا عمل کرتے تھے کہ بس اس کے خلاف نہیں کرنا وہاں سے باہر آ کے اپنی منزل لی اور تھوڑی دور جا کے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور پڑھ کر اتنا روئے اتنا روئے اللہ تعالیٰ سے اور بہت گریہ ازاری کے ساتھ دعا مانگتے رہے. تو جو خادم ساتھ تھا اس نے پوچھا, حضرت آج تو آپ سے دو باتیں عجیب و غریب دیکھی, ایک تو آپ نے اس زمیندار کو بے وضو نماز کی اجازت دے دی, بغیر وضو کے نماز کیسے ہوگی, شراب کی اجازت دے دی, زنا کی اجازت دے دی, اور دوسرے آپ ادھر آ کے بیچ راستے سفر میں آپ نے دو رکعت پڑھی اور آپ رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے جتنا بس تھا وہ میں نے کر لیا, اس کو نماز کے لیے میں نے کھڑا کر دیا, آگے اس کو نمازی بنانا, وضو کرانا, شراب چھوڑانا, زنا چھوڑانا یہ میرے بس میں نہیں, میرا جتنا بس تھا میں نے اس کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا, آپ میرے الفاظ کی لاج رکھ لیجئے. تو اس پر حدیث شریف کا ایک واقعہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی روبئی ان کو کسی بات پہ غصہ آیا تو ایک انصاری لڑکی کا دانت پہ تھپڑ مارا, اس کا دانت ٹوٹ گیا. وہ انصاری لڑکی کا قبیلہ اپنا مقدمہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ روبئی نے ایسے ایسے کیا ہے اور اس نے ہماری یہ جو لڑکی ہے قبیلے کی اس کا دانت توڑا ہے, تو ہم اس سے دیت لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ قصاص میں روبئی یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کے دانت توڑے جائیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انس بن نظر, انہوں نے جب یہ سنا تو خدا کی قسم کھا لی کہ واللہ روبئی کے دانت نہیں ٹوٹیں گے, اللہ کی قسم کھا لی. بدری صحابی جب قسم کھا لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے انس بن نظر ہے یا نظر بن مالک, نظر بن مالک, بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا, انہوں نے قسم کھا لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اس کے بدلے تو اسلام کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ قصاص میں وہی چیز ویسی دانت توڑے جائیں گے اور تم اللہ کے اس پہ قسم کھا رہے ہو کہ نہیں توڑنے دوں گا. اتنی بات ہوئی تھی کہ وہ قبیلے والے جن سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بات چل رہی تھی کہ کچھ لے کر پیسے ویسے لے کر دیت لے کر اس قصاص کو معاف کر دو, اور اس وقت وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, اب وہ راضی ہو گئے اور وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم ان کی یہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس کے بدلے دیت لینے کے لیے راضی ہیں, آپ کے ساتھ میں ان کے دانت نہ توڑیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان, جس کے الفاظ کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ کو بھی یعنی وہی نقل کرنا چاہیے, ان من عباد اللہ من, کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں, لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دیتے. تو بہرحال یہ حضرت مولانا مظفر کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی, دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی لاج رکھی. تو جب ظہر کا وقت آیا تو اس کو وعدہ یاد آ گیا زمیندار کو کہ میں نے آج ایک عالم سے اللہ والے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بے وضو ہی نماز پڑھا کروں گا, تو خیال آیا چلو آج وعدہ شروع کر رہا ہوں, تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر, پہلی نماز ہے توبہ کر کے پڑھ رہا ہوں, تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد جو ہے پھر بے وضو ہی پڑھا کروں گا, جب اجازت مل گئی ہے پھر وضو کرنے کی کیا ضرورت. تو اٹھ کے نہایا دھویا, صاف ستھرے کپڑے پہنے, ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھ کے اپنی زمینوں پر گیا, باغ میں گیا, وہاں پر جو ہے عصر کا وقت ہو گیا تو وضو قائم تھی. اے بیٹا اس کو نہیں چھیڑو, ہٹو وہاں سے, عصر کا وقت ہوا, وضو قائم تھی, اسی وضو سے عصر کی نماز بھی پڑھ لی, مغرب کی نماز بھی پڑھ لی, اب تک بے وضو کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو کوٹ جو اس کا اتاق تھی باہر والی, گھر میں بیوی موجود تھی, 7 سال ہو چکے تھے بیوی کے قریب بھی نہیں گیا تھا, حالات جو حرام کا شیطان مزہ چکھاتا ہے حرام مزہ, تو حلال جو ہے پھر ڈائن اور چمگادڑ اور جو ہے بدصورت معلوم ہوتی ہے, اور جو حرام ہے اللہ شیطان اس کے اوپر مسمیرزم سے اچھا دکھاتا ہے. 7 سال ہو گئے تھے بیوی گھر میں جیسی آئی تھی ویسی بیٹھی تھی, کبھی اس کے قریب بھی نہیں گیا. تو باہر جب اتاق پہ آیا تو وہ بنی سمری طوائف بیٹھی تھی, اس کو کہا کہ آج تم جاؤ, آج ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے. کھانا وانا کھایا, کھانا کھا کے بیوی کے پاس گیا تو پہلی دفعہ بیوی کو دیکھا, اور حلال اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, اللہ کو کرامت دکھانی تھی,
تو بیوی اتنی حسین معلوم ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب سے بھی توبہ کر لی، طوائفوں سے بھی توبہ کر لی، اور پکا با نمازی بن گیا. اور روایت میں لکھا ہے کہ 25 سال تک پھر اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. لو اقسم علی اللہ لا برا، اللہ تعالیٰ نے حضرت کی قسم کی ایسی لاج رکھی کہ 25 سال تک پھر اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی، عام نماز تو دور کی بات. تو نیا توبہ شکن جب داخل میخانہ ہوتا ہے، نہ پوچھو رنگ پر پھر کس قدر میخانہ ہوتا ہے. اب وقت تو ہو گیا پورا، کچھ نقل سرور صاحب کی آواز کی میں بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ العرب والاعظم رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی سنتے ہیں، اور حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب کے اشعار بھی سنتے ہیں، بڑے اچھے اچھے ترنم میں سب لوگ پڑھتے ہیں. تو خواجہ صاحب کے اشعار کم لوگوں نے پڑھے ہیں، اس لیے میرا ٹوٹا پھوٹا بھی چل جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے جو شعر اس آواز میں نقل کیا ہے، حضرت والا کے اوپر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ دیکھ کر ایسی روانی سے یہ چیزیں نہیں پڑھ سکتے جس روانی سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے. عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی. ایک شخص کا واقعہ مجھے یاد ہے، تقریباً 12 سال حضرت والا نے داڑھی کے موضوع پر جب اس کو دیکھتے تھے تو کچھ نہ کچھ چٹنی چٹا دیتے تھے کہ داڑھی کے بارے میں. شیر محمد ملتان والے ان کا واقعہ سنا دیا کبھی کچھ، اور حضرت والا کی آواز اور سوز اور درد، کس درد سے حضرت بیان فرماتے تھے. جب وہ دو اشخاص تھے، لیکن ان دونوں نے بھی گویا تہیا کر رکھا تھا کہ ہمیں داڑھی نہیں رکھنی، لیکن اللہ والوں کی محبت صحبتوں میں آنا جانا نہیں چھوڑا. ہر جمعہ بیان میں آتے تھے، اور ہر جمعہ جب ان کو دیکھتے تھے چاہے کسی بھی موضوع پر بیان ہو کچھ نہ کچھ حضرت ضرور فرماتے تھے. لیکن سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. تو حضرت والا نے اس دن، جس دن ان دونوں نے پھر ارادہ کر لیا داڑھی رکھنے کا، اس دن حضرت والا کا بیان داڑھی پر ایسا ہوا ہے کہ ہم جیسے جو دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں کے اوپر حضرت کی خاص نظر ہے کہ کاش یہ دونوں میری زندگی میں میرے سامنے داڑھی رکھ لیں. حضرت براہ راست کسی کو نام لے کر نہیں فرماتے تھے، آخری عمر کی بات اور ہے، لیکن اس وقت کی تجلیات ایسی تھی کہ حضرت بیان میں فرماتے تھے، جس پہ اثر ہونا ہوتا تھا ہو جاتا. تو اس بیان میں جس کے بعد ان دونوں نے داڑھی رکھی، حضرت کا عجیب ہی رنگ تھا اس بیان میں، اور داڑھی کے اوپر بڑا ہی درد بھرا بیان تھا. اور خود میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ دونوں کاش کے داڑھی رکھ لیتے. اس کے بعد حضرت خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ سب نے دیکھا ہوگا حضرت کی حیات میں کہ جب حضرت کا کوئی بیان ایسا ہوتا تھا تو اپنی اپنی کیفیات لوگ آ کر بتاتے تھے کہ آج کے بیان سے، آج کے بعد سے یہ نفع ہوا، یہ نفع ہوا. تو ہر ایک بتا رہا تھا آ کر کہ حضرت آج کا بیان تو چھپنا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے. یہ دونوں بھی کھڑے تھے، اور دونوں بڑی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری اور حضرت کی ان کے اوپر نظر. تو حضرت نے پھر وہی داڑھی کے اوپر تھوڑی بات شروع کی، اور پھر فرمایا ایک شخص کی طرف، دوسرے کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا، ایک کی طرف کیا، دوسرے نے خود ہی نصیحت پکڑ لی کہ اب اگر تو نے داڑھی نہیں رکھی تو تیرے منہ کے اوپر میں اینٹ ماروں گا. اور بڑے جوش میں حضرت نے فرمایا، اتنے جوش سے فرمایا کہ اب اگر تو نے، حالانکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا، لیکن اس کی جیسے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے عیسائی ہو جاؤں. حضرت سمجھاتے رہے آتا رہا، سمجھاتے رہے آتا رہا. آخر ایک دن حضرت نے اس کو اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ پوری خانقاہ تھانہ بھون گونج گئی کہ جا نالائق، جا اگر تیرا دل چاہتا ہے کافر ہونے کا، جا تو عیسائی ہو جا، تیرا جو دل چاہتا ہے، خدا کو تیرے جیسے ناشوروں کی ضرورت نہیں جو ایمان کی قدر نہیں کر. تو اس تھپڑ سے اس کا کام بن گیا، ہمیشہ کے لیے وسوسہ دور ہو گیا. تو حضرت نے جیسے ہی یہ جملہ فرمایا کہ اب اگر تو نے داڑھی نہیں رکھی اور داڑھی کٹائی تو تیرے چہرے کو میں اینٹ ماروں گا، اتنے جوش سے فرمایا کہ ہم لوگ ڈر گئے. اور اس نے جو ہے اگلے جمعے کو تھوڑی تھوڑی داڑھی نکل آئی، دونوں ہی کے نکل آئی. دونوں نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے داڑھی کا ارادہ کر لیا. حضرت اتنا خوش، ظاہر ہے حضرت کی جو بھی کیفیت تھی اس وقت. نیا توبہ شکن جب داخل، آپ کو دیکھ کے تو میں سوچ رہا تھا بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں. لیکن ہم تو وہ ہیں کہ ٹرین ہاتھ سے نکل چکی تھی, روکنے کی قدرت ہی نہیں تھی. جناب ممتاز صاحب نے فرمایا تھا کہ آج میں مجلس میں نہیں ہوں گا, تو میں نے یہ کچھ ہمارے پاس وہ آمد نہیں ہوتی, ہم تو دیکھ کے پڑھ کے سوچ سوچ کے کرتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مشائخ کے صدقے میں کچھ عطا فرما. نیا توبہ شکنج داخلے میں خانہ ہوتا ہے, یہ وہ شعر ہے جو حضرت والا نے اپنے آواز میں پڑھا ہے. نیا توبہ شکن جب داخلے میں خانہ ہوتا ہے, نہ پوچھو پھر جو رنگے مجلس رندانہ ہوتا ہے. نیا توبہ شکن جب داخلے میں خانہ ہوتا ہے, نہ پوچھو پھر جو رنگے مجلس رندانہ ہوتا ہے. طریقے عشق میں جو جس قدر دیوانہ ہوتا ہے, طریقے عشق میں جو جس قدر دیوانہ ہوتا ہے, وہ بس اتنا ہی اہل خرد فرزانہ ہوتا ہے. طریقے عشق میں جو جس قدر دیوانہ ہوتا ہے, دیوانہ اور فرزانہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, فرزانہ عقل مند اور دیوانہ پاگل. طریقے عشق میں جو دیوانہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس طرح کا فرزانہ ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے. خواجہ صاحب مجذوب ہو کر بھی کتنے بڑے فرزانے تھے, کتنے اللہ والے ان سے رجوع ہوئے اور کیا پایا انہوں نے. طریقے عشق میں جو جس قدر دیوانہ ہوتا ہے, وہ بس اتنا ہی ہے اہل خرد فرزانہ ہوتا ہے. قیامت خیز میرا نعرہ مستانہ ہوتا ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے نعرہ مستانہ خوش می آئے دم, اور حضرت جب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ نعرہ مستانہ خوش می آئے دم, دوسرا کیا تابد جانا چنی می باید, حضرت والا کے ذکر میں چند ایک اشعار ایسے ہیں جو ہر ذکر میں حضرت پڑھا کرتے تھے. نعرہ مستانہ خوش می آئے دم تابد جانا چنی می باید, اے اللہ یہ نعرہ مستانہ آپ کی یاد میں لگانا, مجھے اتنا محبوب ہے. تابد جانا ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک, اے اللہ مجھے اس کی توفیق دی, اس سے محروم نہ فرمائیے. قیامت خیز میرا نعرہ مستانہ ہوتا ہے, نہ چھیڑو چھیڑنے والوں برا دیوانہ ہوتا ہے. قیامت خیز میرا نعرہ مستانہ ہوتا ہے, نہ چھیڑو چھیڑنے والوں برا دیوانہ ہوتا ہے. حقیقت میں تمہیں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے, حقیقت میں تمہیں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جس طرح خانقاہ میں مجلس میں تشریف لاتے تھے تو اسی مجلس کا رنگ ایک دم کیسے بدل جاتا تھا. یہ مجلسیں تو سب کی دیکھی ہوئی ہوں گی, حضرت کی بیماری کی حالت میں بھی جس وقت, ویسے تو مجلس گھنٹوں گھنٹوں چل رہی ہے, لیکن جس وقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ پانچ منٹ کے لیے بھی تشریف لے آئے تو عجیب کیفیت ہر سالک کی ہر مرید کی ہو جاتی تھی. ایسے حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ آخری چند مہینوں میں مجلس میں تشریف نہیں لاتے تھے, لیکن چند ایک مجلسیں جو کمرے میں ہوئیں اور جیسے یہ خبر ملتی تھی کہ آج مجلس میں کمرے میں ہوگی تو اس وقت بھی کیفیت عجیب, مجلس کا رنگ ہی بدل جایا کرتا تھا. تو اسی کو تعبیر کیا خواجہ صاحب نے, حقیقت میں تو میں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے, بغیر ساقی کے تو میں خانہ بھی نہیں ہوتا. در و دیوار کو میں خانہ نہیں کہتے, میں خانہ ساقی سے ہوتا ہے, جام سے ہوتا ہے اور مستوں سے ہوتا ہے. حقیقت میں تمہیں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے, تیرے دست کرم میں جب کبھی پیمانہ ہوتا ہے. حقیقت میں تمہیں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے, تیرے دست کرم میں جب کبھی پیمانہ ہوتا ہے. یعنی ساقی جو اللہ والا شیخ ہے اپنے دست کرم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پلاتا ہے, پیمانے سے مراد اللہ کی محبت کی شراب ہے. تو جب اپنے شیخ کے دست کرم سے جو کیفیات ملتی ہیں, جو اللہ کی محبت ملتی ہے, تو حقیقت میں پھر پتہ چلتا ہے کہ میں خانہ کیسا میں خانہ ہوتا. حقیقت میں تو میں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے, تیرے دست کرم میں جب کبھی پیمانہ ہوتا ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی حالت بیماری مرض الموت میں عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور یقین تھا کہ اس کے بعد دیدار نصیب نہیں ہوگا، حضرت کی حالت بہت نازک تھی، اور جب واپس جانے لگے تو یہ اشعار کہتے ہوئے گئے،
جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ، جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا، حقیقت میں تمہیں خانہ جبھی میں خانہ ہوتا ہے، تیرے دست کرم میں جب کبھی پیمانہ ہوتا ہے، روانہ ہوئے کعبہ یوں تیرا مستانہ ہوتا ہے، کہ بوتل تو بغل میں ہاتھ میں میں خانہ ہوتا ہے، یعنی کہنے کو تو دیوانہ ہے لیکن ایسا دیوانہ ہے کہ ایک دیوانہ خانہ کعبہ کی زیارت حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور راستے بھر اس کے قافلے والے کہتے تھے یہ بھی کیسا دیوانہ ہے کہ نہ اس کو حج کی فکر ہے نہ اللہ کی یاد کرتا ہے، بس اپنی مستیوں میں رہتا ہے، خوشگپیوں میں رہتا ہے، لیکن کعبہ پر پہلی نظر پڑی اور ایک فارسی کا شعر پڑھا اور وہیں جان دے دی، روانہ سوئے کعبہ یوں تیرا مستانہ ہوتا ہے، کہ بوتل تو بغل میں ہاتھ میں میں خانہ ہوتا ہے،
یعنی دل میں اے اللہ تیری شراب محبت ہے اور ہاتھ میں بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق، ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کی محبت،
روانہ سوئے کعبہ یوں تیرا مستانہ ہوتا ہے، کہ بوتل تو بغل میں ہاتھ میں میں خانہ ہوتا ہے، کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے،
یہ شعر بھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے موائز میں اور کیسٹوں میں آپ حضرت نے بھی بارہا سنا ہوگا،
کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے،
کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عالم ربانی اور حضرت حکیم الامت نے فرمایا مجتہد بھی ہو سکتے تھے اگر دعویٰ کرتے، اتنا بڑا عالم اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ اے میرے پیارے شیخ، میں دیکھتا ہوں کہ میرے جتنے پیر بھائی ہیں جب ذکر کرتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں، جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو عجیب ان کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں، آہوزاری ہے، نالا ہے، گریا ہے، آنسو جاری ہیں، لیکن مجھے تو رونا ہی نہیں آتا۔ تو حضرت حاجی صاحب جو اس فن کے امام اور اس سلوک کے طریقت کے امام تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کیفیات ہیں، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت۔ اگلے دن جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا تو ایسی کیفیت ہوئی، اتنا رونا آیا اتنا رونا آیا کہ فرماتے ہیں کہ میری پسلیاں ٹوٹنے لگیں، اتنا مجھے رونا آیا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آ کر حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت اتنا رونا آیا اتنا رونا آیا کہ پسلیاں ٹوٹنے لگیں، تو فرمایا بھائی یہ تو کیفیات ہیں، کبھی یہ کیفیت کبھی وہ کیفیت، وہی جواب ہے۔ اب جب تیسرے دن ذکر کیا ہے تو بالکل معتدل ہو گئے، فرمایا کہ حضرت کچھ تو رونا بھی آئے، فرمایا ارے کیا کرو گے، رو کر پھر پسلیاں ٹوٹنے لگ جائیں گے۔ اور ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے متعلقین کو بھی اپنی محبت کا ایک ذرہ درد عطا فرما دیجئے۔ کسی نے عرض کیا حضرت ایک ذرے سے کیا ہوگا، جام تو مانگیے گلاس بھر کے تو ملے، فرمایا ارے ایک ذرہ بھی بہت ہے، اس کی بھی تاب نہ لا سکو گے، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی بہت ہے، اس کی بھی تاب نہ لا سکو گے۔
روانہ سوئے کعبہ یوں تیرا مستانہ ہوتا ہے، کہ بوتل تو بغل میں ہاتھ میں میں خانہ ہوتا ہے، کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے، مگر اے محتسب تجھ کو بھی ہے کچھ ذوق رندی کا۔
یہ بڑا مشکل شعر ہے۔
مگر اے مختصب تجھ کو بھی ہے کچھ ذوق رندی کا، جب ہی آتا ہے تو جب رنگ پر میں خانہ ہوتا ہے۔
یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ رات کے وقت آرام فرمانے اپنے حجرے خاص آئی سی یو میں جیسے صحت کی حالت میں لیٹا کرتے تھے، نیچے ہم گدا بچھاتے تھے اور میں تیل لگا رہا ہوں، چار آدمی پاؤں دبا رہے ہیں، دو آدمی ہاتھ دبا رہے ہیں، آٹھ آٹھ آدمی خدمت پہ لگے ہوئے۔ گیارہ بجے سے بارہ بج گئے، ساڑھے بارہ، ایک بج گیا، حضرت میر صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت کچھ آرام بھی کر لیجئے، پانچ بجے نماز کا وقت ہو جائے گا۔ تو یہ وہی ہے محتسب، تو اس وقت میخانے میں داخل ہوتا ہے جب میخانہ رنگ پہ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت کا جو یہ وقت ہوتا تھا بارہ بجے کے بعد، گیارہ بجے کے بعد، اس وقت جو حضرت کی باتیں ہوتی تھی، چند ایک احباب ہوتے تھے ہر ایک پہ خاص توجہ۔ خود حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور میں خدمت کر رہا ہوتا تھا تو چوبیس گھنٹے کو میں ساتھ رہتا تھا، لیکن میرا یہ وقت سب سے قیمتی ہوتا تھا جو صرف میں ہوتا تھا اور میرا شیخ ہوتا تھا۔ تو خواجہ صاحب محتسب یعنی ڈانٹنے والے کو کہہ رہے ہیں جو یہاں سے اٹھانے آئے، چلو بھائی چلو شیخ کو سونا بھی ہے۔
مگر اے محتسب تجھ کو بھی ہے کچھ ذوق رندی کا،
یعنی اے محتسب ڈانٹنے والے کچھ رندی کا ذوق تو بھی پیدا کر لے، تو بھی بیٹھ جا ہمارے پاس، دیکھ کیسا مزہ آ رہا ہے۔
مگر اے محتسب تجھ کو بھی ہے کچھ ذوق رندی کا، مگر اے محتسب تجھ کو بھی ہے کچھ ذوق رندی کا، جب ہی آتا ہے تو جب رنگ پر میں خانہ ہوتا ہے، جب ہی آتا ہے تو جب رنگ پر میں خانہ ہوتا ہے۔ کبھی پیش نظر وہ گل کبھی نظروں سے پوشیدہ، کبھی پیش نظر وہ گل کبھی نظروں سے پوشیدہ، کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے۔
کبھی اپنے شیخ کا تذکرہ کر کے تو دیکھو، یہ شعر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔
کبھی پیش نظر وہ گل کبھی نظروں سے پوشیدہ،
حضرت والا حضرت موجودہ ہمارے شیخ مولانا حضرت والا حضرت شاہ فیروز میمن صاحب دامت برکاتم سفر پر گئے ہیں، تو عجیب سونا سونا سا سندھ بلوچ محسوس ہو رہا ہے کہ جمعے کا دن تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ عالم میں کچھ مزہ بھی ہے۔
کبھی پیش نظر وہ گل کبھی نظروں سے پوشیدہ، کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے۔ کبھی پیش نظر وہ گل کبھی نظروں سے پوشیدہ، کبھی عالم گلستان اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے۔ نہیں مجذوب در دم بھر کو بھی تیری یاد سے غافل،
مقتا ہے،
نہیں مجذوب دم بھر کو بھی تیری یاد سے غافل، بڑا ہوشیار مطلب کا تیرا دیوانہ ہوتا ہے۔ نہیں مجذوب دم بھر کو بھی تیری یاد سے غافل، بڑا ہوشیار مطلب کا تیرا دیوانہ ہوتا ہے۔
اگلی غزل کا پہلا شعر بھی اس کی کیفیت کو،
شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں، شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ دور کرتے ہیں، شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں۔
جو لوگ کم وقت لے کر آئے ہوں بغیر تکلف جا سکتے ہیں، درمیان میں کوئی بھی ضرورت پیش آئے بلا تکلف اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ہمارے تمام مشائخ کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی برا نہیں مانیں گے۔
شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ دور کرتے ہیں، شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ دور کرتے ہیں۔ کوئی جا کر کہے غم کس لیے مہجور کرتے ہیں۔
یہ مولانا الیاس صاحب اس وقت سجاول پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ شعر ان کی موجودہ حالت کے لیے ہے۔ خواجہ صاحب کو جب حضرت نے ڈانٹا تھا اس کے بعد کا یہ شعر ہے۔
کوئی جا کر کہے غم کس لیے مہجور کرتے ہیں، وہ دل سے پاس رکھتے ہیں نظر سے دور کرتے ہیں۔
شیخ اگر کسی مرید کو خانقاہ سے نکال بھی دے تو حقیقت میں دل سے وہ نہیں نکالتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا میرا فرما بردار ہے، اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، ڈانٹ سے بھاگتا ہے یا اور چپکتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب اور چپکتے تھے، حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ اور چپکتے تھے، اور جو ڈانٹ سن کر بھاگ جائے تو معلوم ہوا کہ یہ عاشق حلوہ تھا، عاشق بلوا نہیں تھا۔ شیخ کے پاس تو حلوہ بھی ملے گا اور کبھی بلوا بھی ملے گا۔
کوئی جا کر کہے غم کس لیے مہجور کرتے ہیں، وہ دل سے پاس رکھتے ہیں نظر سے دور کرتے ہیں۔ کریں کیا ہم تو حالے دل بہت مستور کرتے ہیں،
مستور یعنی چھپانا۔
کریں کیا ہم تو حالے دل بہت مستور کرتے ہیں، پسے پردہ جو بیٹھے ہیں وہ خود مشہور کرتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی نسبت کو چھپانا بھی چاہے تو وہ خوشبو، کباب کی خوشبو بھی اس کے سامنے کیا ہے۔
کریں کیا ہم تو حالے دل بہت مستور کرتے ہیں، پسے پردہ جو بیٹھے ہیں وہ خود مشہور کرتے ہیں۔
بہت لمبی نظم ہے، حضرت خواجہ صاحب کے اوپر جب کیفیت تاری ہوتی تھی، حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سو سو اشعار ایک ہی قافیہ ایک ہی غزل میں کہتے چلے جاتے تھے۔ اب یہ چھیڑ تو دیے لیکن بہت لمبی غزل ہے، اور میں اس میں سے منتخبات سنا رہا ہوں، سب نہیں سنا رہا ہوں، جو آسان اشعار ہے وہ سنا رہا ہوں۔
پڑھا کرتا ہے دل ہر دم سبق شوق تجلی کا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تجلی الہی سے مشرف ہو کر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا یہ تو آج عجیب نور ہے اپنے شوہر کے چہرے، عجیب نور ہے یہ، ایسا حسن جنت میں بھی، جنتی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہم تو حوروں کی کیسی کیسی طلب ہے، لیکن جس وقت حوروں کے ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور روزانہ نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ دے دے۔ تو حضرت حکیم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا بھی استحقاق نہیں، لیکن اس لیے مانگتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں۔ تو حضرت صفورہ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آج آپ کے چہرے پہ اتنا حسن کیسے، تو فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اور چہرے پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو عرض کیا کہ مجھے بھی تو چہرے کو اچھی طرح دیکھنے دیجئے، فرمایا نہیں تم تاب نہیں لا سکو گی، اور ایک آنکھ سے، اچھا ایک آنکھ سے دیکھ لیتی ہوں، اگر تاب نہیں لا سکی تو ایک آنکھ ضائع ہوگی، دوسری آنکھ سے بچی رہے، ایک آنکھ سے جو دیکھا اور وہ اس آنکھ سے نابینا ہو گئی تو فوراً دوسری آنکھ کھولنے کی کوشش کی، حضرت نے چھپا لیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، فرمایا نہیں اب تو مزہ دوبارہ چکھنے کا دل چاہ رہا ہے، دوبارہ دوسری آنکھ، چاہے دوسری آنکھ بھی چلی جائے۔
تو پڑھا کرتا ہے دل ہر دم سبق شوق تجلی کا،
دکھا جلوہ وہی جلوہ وہی غارت گرے حزین جلوہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے دکھا دیجیے اپنا جلوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پہاڑ کے اوپر جو تجلی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ایک بلوچ نے کہا کہ موسیٰ کلٹی ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
پڑھا کرتا ہے دل ہر دم سبق شوق تجلی کا، پڑھا کرتا ہے دل ہر دم سبق شوق تجلی کا، تلاوت رات بھر ہم سورہ وتور کرتے ہیں، تلاوت رات بھر ہم سورہ وتور کرتے ہیں۔ شراب سینکڑوں ساقی ہزاروں بادکش لاکھوں،
اللہ والوں کی شرابیں بھی مختلف ہیں، اللہ والے بھی ہزاروں ہیں اور ان سے شراب محبت پینے والے بھی لاکھوں ہیں۔ اب خواجہ صاحب کی تشبیہ دیکھیے،
شراب سینکڑوں ساقی ہزاروں بادکش لاکھوں، شرابیں سینکڑوں ساقی ہزاروں بادہ کش لاکھوں شرابیں سینکڑوں ساقی ہزاروں بادہ کش لاکھوں میں ان کا مست ہوں نظروں سے جو مخمور کرتے ہیں میں ان کا مست ہوں نظروں سے جو مخمور کرتے ہیں شرابیں سینکڑوں ساقی ہزاروں بادہ کش لاکھوں میں ان کا مست ہوں نظروں سے جو مخمور کرتے ہیں
غنی کا دیکھو جنت کا تذکرہ آیا اور حور کا تذکرہ بھی اللہ نے بھیج دیا
غنی کر رکھا ہے اس ایک نے ہم کو دو عالم سے غنی کر رکھا ہے اس ایک نے ہم کو دو عالم سے غنی کر رکھا ہے اس ایک نے ہم کو دو عالم سے پری کی ہم کو خواہش ہے نہ شوق حور کرتے ہیں پری کی ہم کو خواہش ہے نہ شوق حور کرتے ہیں ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں
اللہ اکبر کیا شعر یاد سامنے آیا
ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں پھر اس پر کہتے ہیں ہم کب تمہیں مجبور کرتے ہیں
یعنی زبان سے تو نہیں کہا کہ رک جاؤ لیکن اس ادا سے دیکھا کہ جانے کی ہمت ہی ختم ہو گئی
ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں
ابھی سفر حیدرآباد میں یہی کیفیت تھی گیا تو میں رات حضرت والا دعوت برکاتم کے ساتھ گیا تھا کہ رات کو جنازے کی نماز پڑھ کر رات کو آ جائیں گے حضرت نے فرمایا کہ حضرت فیروز صاحب دعوت برکاتم نے ہمارے محبوب مرشد کہ بھئی رات کا سفر میں نہیں کرتا ہوں صبح چلیں گے صبح تک سفر تبدیل ہو گیا صبح پہلی گاڑی سے آنا تھا حضرت نے ایسی نظر سے دیکھا کہ پہلی گاڑی چھوڑی دوسری 9 بجے دوسری گاڑی آ رہی تھی کہ اس میں جائیں گے 9 بجے طے ہوا کہ چلو ناشتہ ساتھ کر لیتے ہیں اقبال صاحب ہمارے انہوں نے کہا کہ بھئی اپن دونوں ساتھ چلیں گے تم اس گاڑی کو بھی جانے دو دوسرا بیان تھا 11 بجے حضرت نے دیکھا بھئی جا نہیں رہے حضرت 11 بجے والا بیان سن کے جائیں گے بولے ٹھیک ہے میں نے تمہارے پیچھے ایسے آدمی لگایا انشاءاللہ تم نہیں جاؤ گے 11 بجے والا بیان سنا زہر کی نماز کے لیے جہاں گئے وہاں پھر بیان تھا اب کیا اب سوچ رہے ہیں بیان سن کے جائیں یا بھی نکل جائیں پھر فیصلہ اقبال بھائی سے نظروں ہی نظروں میں فیصلہ ہوا کہ بھائی بیان سن کے چلیں گے اچھا بھائی پھر بیان سن لیا اس کے بعد اپنی قیام گاہ پر آئے اقبال صاحب نے کہا بھائی قیام گاہ جانا ضروری ہے وہاں میرا سامان رکھا ہے قیام گاہ پر آئے تو کھانا لگ چکا تھا حضرت نے پھر دیکھا پھر ایک بار بھائی سے پوچھا بھائی کیا فیصلہ ہے بھائی کھانا لگ گیا اب کھانا کھا کے چلتے ہیں کھانا کھا لیا ایک بار بھائی کھانا کھا کے تو ڈرائیونگ مشکل ہے نیند آئے گی اثر پڑ کے چلیں گے اثر کے بعد حضرت کا سفر پھر بالکل ہی کراچی کی مخالف سمت میں تھا آخر ہائی وے جو میرپور خاص کی طرف جا رہی تھی اس کے اوپر حضرت جب پہنچے ہیں اور ہم لوگوں کا سفر اب کراچی کا تھا تو حضرت جو ہے گاڑی سے برابر ہمیں دیکھ رہے تھے مجھے تو نہیں پتا کس لیے دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ وہاں گاڑی کے ارد گرد کھڑے تھے وہ بار بار سامنے آتے تھے حضرت کے اور پھر حضرت کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے پھر میں دور سے حضرت کو سلام کرتا تھا حضرت جا رہا ہوں میں چاہ رہا تھا حضرت کی گاڑی روانہ ہو اور بعد میں پتا چلا حضرت چاہ رہے تھے کہ میرے مریدین کی گاڑی روانہ ہو تو اقبال صاحب نے بتایا میں نے کہا حضرت کیوں رکے ہوئے ہیں بھائی کیا وجہ ہے بولے حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے اس خادم کا نام لیا مجھے اس کو دیکھنے دو تم لوگ سامنے سے ہٹ جاؤ 3 دفعہ مجھے یاد ہے کہ لوگوں کو سامنے سے ہٹایا اور 3 دفعہ ہم نے نظروں ہی نظروں میں سلام کا تبادلہ کیا میں سمجھوں کہ اب چلیں گے حضرت اور بعد میں پتا چلا حضرت میرے جانے کے منتظر
ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں ادا سے دیکھ لیتے ہیں
ہمارے رائل میاں نے بھی اس کے اوپر جب حضرت والا دعوت برکاتم صبح جا رہے تھے تو رائل میاں نے ایک میسج کیا تمام لوگ احباب کے موبائلوں کے اوپر بھیجا
کہ دل ربا پہلو سے اٹھ کر اب جدا ہونے کو ہے
خواجہ صاحب کا شعر ہے
دل ربا
حضرت حکیم الامت جب جا رہے تھے تو ان کے تانگے کے پیچھے پیچھے یہ اشعار پڑھتے ہوئے خواجہ صاحب دوڑتے ہوئے جا رہے تھے
دل ربا پہلو سے اٹھ کر اب جدا ہونے کو ہے دل ربا پہلو سے اٹھ کر اب جدا ہونے کو ہے کیا غضب ہے کیا قیامت ہے یہ کیا ہونے کو ہے ایک ذرا ٹھہرو کوئی تم پر فدا ہونے کو ہے کر لینے دو آرزو پوری کسی مشتاق کی
حضرت نے ناشاد پڑھا تھا لیکن حضرت کے کسی گفتگو موضوع میں مشتاق ہے، یعنی شوق دیدار.
کر لینے دو آرزو پوری کسی مشتاق کی، ایک ذرا ٹھہرو کوئی تم پر فدا ہونے کو ہے. ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں، پھر اس پر کہتے ہیں ہم کب تمہیں مجبور کرتے ہیں. ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں، پھر اس پر کہتے ہیں ہم کب تمہیں مجبور کرتے ہیں. تمہارے حسن ہی سے فیض لیتے ہیں ہنسی سارے، تمہارے حسن ہی سے فیض لیتے ہیں ہنسی سارے. ستارے مہر سے جس طرح قصبے نور کرتے ہیں،
جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے.
تمہارے حسن ہی سے فیض لیتے ہیں ہنسی سارے، ستارے مہر سے جس طرح قصبے نور کرتے ہیں.
اور حسینوں کے اوپر کہا ہے کہ
زمین کے نیچے جا کر خاک میں ایک روز ملنا ہے، زمین کے نیچے جا کر خاک میں ایک روز ملنا ہے، زمین کے نیچے جا کر خاک میں ایک روز ملنا ہے. زمین پر رہ کے ناحق سرکشی مغرور کرتے ہیں، زمین پر رہ کے ناحق سرکشی مغرور کرتے ہیں. شب فرقت کی تاریکی کو یوں ہم دور کرتے ہیں کہ اپنی آہ سے روشن چراغ طور کرتے ہیں. ادا سے دیکھ لیتے ہیں میں جب جانے کو کہتا ہوں، پھر اس پر کہتے ہیں ہم کب تمہیں مجبور کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مشائے کی قدر نصیب فرمائے. اور میری تو ہر مجلس میں یہی اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے یہی ایک درخواست ہے، خود بھی آئیں اللہ والوں کی مجلسوں میں اور اپنی اولاد کو بھی لائیں. یہی آنا جانا انشاءاللہ ایک دن تقدیر بدل دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافی دے دی.